بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال تعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک عید ہم کو میسر فرمائی. انسان کے لیے اس کی زندگی میں خوشیاں تو بہت سی آتی ہیں, بہت سی خوشی انسان اپنے گھر میں اپنے خاندان میں دیکھتے رہتا ہے, لیکن عید کی خوشی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کی ایک الگ روحانیت ہوتی ہے, اس کی ایک الگ چاشنی ہوتی ہے, اس میں ایک الگ جاذبیت ہوتی ہے, اس میں ایک کشش ہوتی ہے. یہ جو دو عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں, عید الاضحیٰ کی اور عید الفطر کی, ان عیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت سے بھر دیا ہے, اور آج انہی دو عیدوں میں سے ایک عید ہمارے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنی میں اس عید کو ہمارے لیے قبول فرمائیں اور عید کو عید بنائیں. اصل عید تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی سے راضی ہو جائیں, اصل عید تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے, اللہ کے احکام کے سامنے سر کو جھکا دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر جھکا دیا تھا, اس لیے اللہ نے اس دن کو عید کا دن بنا دیا ہمارے لیے, کیونکہ اس جیسی مثال پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی تھی. اور ایسا اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, اپنے آپ کو حوالے کر دیا, کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کے طور پر اس کا ذکر فرمایا, اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دعائیں دی, پھر جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے, بلکہ اللہ کا سلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے. اور یہی اس عید سے مطلوب بھی ہے, اس عید کا پیغام بھی یہی ہے, اس عید کا سبق بھی یہی ہے, کہ قربانی کی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال پیش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی قربانیوں کو ان سے چاہا, اولاد کی قربانی بھی چاہی, بیوی کی قربانی بھی چاہی, وطن کو چھوڑنے کی قربانی بھی چاہی, خاندان والوں کو چھوڑنے کی قربانی چاہی, اپنے باپ کو چھوڑنے کی قربانی چاہی, ہر طرح کی قربانی کا حکم دیا, تو حضرت ابراہیم نے ہر طرح کی قربانی پیش کر دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ کے ہر حکم کی تعمیل پر وہ راضی ہو گیا اور ہر حکم کو مکمل کر کے دکھا لیا, تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے دوست ہو گئے. اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. عجیب اطاعت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ملتی ہے, ان کے واقعے میں ملتی ہے. اور یہ کوئی معمولی اطاعت نہیں تھی اور کوئی معمولی حکم نہیں تھا کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو تیار ہو گئے, اس کے لیے تیار ہو گئے, اور بیٹا بھی عجیب و غریب بیٹا ہے, جانیساری کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں بدا کر دیے تھے، بدیت فرما دیے تھے. 12-13 سال کی عمر ہے، خواب میں، خواب کی تعمیل میں اپنے آپ کو قربانی کے لیے جو ہے وہ دینے پر راضی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اللہ پاک چاہتے تو براہ راست حکم بھی دے دیتے کہ بیٹے کی قربانی کرو، اپنی اولاد کی قربانی دے دو، لیکن یہ حکم خواب میں دکھایا. اس سے دراصل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل امتحان لوگوں کے سامنے اللہ کی مقبولیت کا اظہار تھا کہ کس درجہ اللہ کے منشے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے یہ جھک جاتے تھے اور اس کی تعمیل کے لیے کوشاں ہو جاتے تھے. خواب تو خواب ہوتا ہے. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. خواب دیکھا، پہلے دن، دوسرے دن، عرفہ کو خواب دیکھا، اس سے پہلے خواب دیکھا، پھر عید کی رات میں خواب دیکھا تو یقین ہو گیا. 3 دن مسلسل خواب دیکھا، مفسرین نے روایات جو نقل فرمائی ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی اب ذبائح کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا یہ منشا ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے خواب حجت ہوتے ہیں، دلیل ہوتے ہیں. ان کو خواب میں جو نظر آتا ہے وہ ہمارے خواب کی طرح ان کا خواب نہیں ہوتا، جو آتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور وہ حکم الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. ہمارے خواب میں جو چیزیں آتی ہیں وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں، نفسانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں. انسان صبح شام جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے خواب میں، وہ چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کو نیند میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا، ان کو جو خواب آتے تھے وہ وہی ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کا حکم ہوا کرتے تھے. تو 3 دن خواب میں دیکھا، اس کے بعد بیٹے سے کے سامنے ذکر فرما دیا کہ یا بنی یا انی ارا فی المنام، خواب میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، تمہارا خیال کیا ہے؟ تو ان کا جواب تھا یا ابت فعل ما تؤمر سترزنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کر گزریے، ان شاء اللہ میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا، صبر کر لوں گا میں. چنانچہ وہ لے گئے. قرآن پاک نے اس منظر کو بھی ذکر فرمایا، فلما اسلما، وہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. وطلہ للجبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے، معمولی چیز نہیں ہے یہ. کروٹ کے بل اللہ نے حضرت ابراہیم کو لٹا دیا، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا. طلہ للجبین کے الفاظ اس کے لیے آئے ہیں. تو نہ دینا ہوا یا ابراہیم، اس کے بعد کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں ملتی ہے. چھری ذبح کر رہے ہیں، چھری کو تیز کر رہے ہیں اور تیز کر کے ذبح کرنے جا رہے ہیں، گلا کھٹتا ہی نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا. ہر چیز کے پیچھے اللہ کا حکم کار فرما ہوتا ہے. یہاں سے ایک سبق ملتا ہے ہمارے لیے، اسباب کچھ نہیں ہیں، اسباب میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوتی وہ اسباب بے فائدہ اور بیکار ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم کے واقعے میں کئی مقامات پر یہ چیز واضح انداز میں آپ کو نظر آئے گی. یہ چھری ہے، ہم بچے کو ہاتھ میں دینے سے ڈرتے ہیں، ایک ہاتھ بھی اگر ہاتھ کو ادھر ادھر لگ جائے تو ہاتھ کٹ جائے گا، جسم کٹ جائے گا، لیکن وہاں پر وہ گلے پر رکھ کر پھیر رہے ہیں، اللہ نے منع فرما دیا. پتہ چلا کہ چھری بھی ہے، بے جان چیز ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تو وہ اپنا کام نہیں کرتی ہے. جاندار تو جاندار، بے جان چیزیں بھی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، جب تک اللہ کی اجازت اور اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، اس وقت تک ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تھا نمرود نے، اور ایسی آگ جلائی تھی کہ میلوں دور اوپر سے اگر کوئی جانور، کوئی پرندہ جاتا تو جل جاتا تھا. اور اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ اس ابراہیم پر سلامتی والی بھی بن جا اور ٹھنڈی بھی بن جا. دو صفتیں اللہ نے ذکر فرمائی، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، کیونکہ محض ٹھنڈک یہ بھی نقصان پہنچاتی ہے. اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ اگر محض ٹھنڈک ہوتی تو وہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، जहन्नम में एक वादी भी है, बर्फीली वादी, जो ठंडी वादी है, बर्फ की वादी है, जिसमें जब जहन्नमियों को डाला जाएगा तो उसमें उनका जिस्म जो है ना वो गल जाएगा, टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा हो जाएगा ठंडक की वजह से, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ठंडक की वजह से। आज भी यहाँ पर आप पूछें, डॉक्टर्स जो है ना बताते हैं कि बाज़ वक्त सर्दी इतनी सख्त होती है कि जिस्म झड़ने के इम्कानात होते हैं अगर आदमी 10 मिनट बाहर रहे। ऐसी सर्दियाँ होती हैं, खुद यहाँ पाई जाती हैं। जहन्नम में एक वादी है उसकी, जो अल्लाह ने बनाई है, जिसको जमहरीर फरमाया है, सूरह क़ियामा के अंदर है ना, उस वादी में उस वादी में भी कुछ लोगों को डाला जाएगा। तो इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ आग को ये नहीं फरमाया कि ठंडी हो जा, बल्कि ये फरमाया कि सलामती वाली भी हो जाए, नहीं कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा है उनको। आग है, जलाने का काम उसका है, लेकिन आग भी बेफायदा है। पता चला कि कायनात की किसी चीज़ के अंदर अल्लाह की इजाज़त के बगैर, अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ करने की अल्लाह कोई, यानी बेकार वो चीज़ होती है, बेफायदा होती है, जब तक अल्लाह का इरादा, अल्लाह की मशीयत ना हो। यहाँ छुरी फेर रहे हैं लेकिन छुरी काट नहीं रही है, अल्लाह का हुक्म था नहीं काटना है बस। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, आखिर में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ उनके बजाय एक मेंढा रख दो। तो मेंढे का, जो मेंढा जन्नत से आया था, उसको ज़बह कर दिया। फिर तो अल्लाह ने उस मौके पर जो उनकी कोशिश में था पूरा जब कर दिखाया, तो अल्लाह का ऐलान हुआ, नादीना हुआ या इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया कि हमने उस वक्त इब्राहिम को पुकारा कि इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, तुमने तो अपने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया है। इन्ना कदालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह एहसान करने वालों को बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिना अल मोमिनीन, आगे फिर तारीफ़ फरमाई कि भाई वो तो हमारे मोमिन बंदों में से हैं, फरमाबरदार बंदों में से हैं। इन्ना हादा लहू अल बलाउल मुबीन, फिर आगे फरमाया कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी उनके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से। और बड़ी ताकीद के साथ अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि कई ताकीदें हैं इस जुमले के अंदर, इन्ना का लफ्ज़ है, लाम का लफ्ज़ है, जुमला इस्मिया है। तो फरमाया इन हादा लहू अल बलाउल मुबीन, ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो इब्राहिम को हमने आजमाया था, ये कोई मामूली आजमाइश नहीं थी, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, जो आजमाइश हमने जिस आजमाइश में हमने उनको मुबतला किया, जो उनका इम्तहान लिया था हमने, हम में से कोई इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अपनी औलाद की कुर्बानी दे दें, अपने आप की कुर्बानी दे दें, इंसान अपने आप की कुर्बानी के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन औलाद की कुर्बानी के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं होता। बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। उसके बदले में अल्लाह तबारक व ताला ने फिर ये निज़ाम रखा है कि फिदिये में जो है ना मेंढे चल रहे होते हैं, हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में ज़बह हो रहे होते हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अमल को इतना पसंद फरमाया, इतना कबूल फरमाया कि भाई सलामती का ऐलान फरमाया, सलामुन अला इब्राहिम, यानी सलाम है। आमतौर पर हम दुनियावी एतबार से अगर इस तसव्वुर में उसको लें, हमारी अपनी ज़बान में उसको हम सल्यूट कहते हैं कि आदमी किसी के किसी अमल से राज़ी होकर उसको सल्यूट करता है। अल्लाह ने अपने एतबार से वह बात इरशाद फरमाई, अल्लाह की तरफ इस तरह की नस्बत तो नहीं की जा सकती। फरमाया कि इब्राहिम के लिए तो सलामती है, सलाम हो इब्राहिम पर, कैसे हमारे हुक्म के तामील उन्होंने की है, सलामुन अला इब्राहिम। लेकिन ये वाकया जो बयान किया जाता है, ये जो सुनाया जाता है मेरे दोस्तों, ये सुनाने का मकसद सिर्फ वाकये का एक साल में एक मरतबा सुना दिया, किस्सा ख़त्म हो गया, एक चीज़ हुई थी, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा सबक है जो हमको लेने का है। इसमें बहुत सारी इबरतें हैं जो हमको असल में लेने की हैं। और ये बहुत बड़ा अमल था, इतना बड़ा अमल था कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि भाई ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई महबूब अमल अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक नहीं है, जो हज़रत इब्राहिम ने पेश किया था। मा अमल आदमी मिन अमल यौम अन्नहर अहब्ब इलल्लाह तआला मिन इहराक़ अद्दम, कोई भी अमल कुर्बानी के दिनों में किया जाए तो इसमें कुर्बानी से ज़्यादा बड़ा अमल कोई नहीं है। وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ, और इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि खून का ख़तरा अभी ज़मीन पर गिरता नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मगफिरत का फ़ैसला हो जाता है। आदमी के अपने आप को कुर्बान करने का एक अमली नमूना है, उसका एक अमली इजहार है कि अपने आप को अल्लाह के हर हुक्म के सामने इस तरह कुर्बान कर दे, उसके लिए तैयार हो जाए। ये बहुत बड़ा सबक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि अल्लाह के हुक्म के सामने आदमी हर वक्त तैयार रहे और अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी हर चीज़ की कुर्बानी और हर चीज़ और अपनी हर ख्वाहिश को छोड़ने के लिए राज़ी हो जाए। और ऐसा करके उन्होंने दिखाया और उम्मत को यही तालीम दी है। अफसोस है हमारे ऊपर कि भाई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से हम दीन के बड़े बड़े आकाम को छोड़ देते हैं।
چھوٹی خواہشات ہیں، چھوٹی ضروریات ہیں. ویسے دنیا کی کوئی خواہش کوئی دین کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، کوئی ضرورت دین کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو اس پوری دنیا، پوری دنیا کے نظام کی ذرے برابر بھی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ حیثیت ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لی ہے. ہماری اپنی خواہشات ہو گئے، ہمارے اپنے جذبات ہو گئے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم اپنے جذبات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم اپنے رشتہ داروں کو اور ان کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو، اولاد کی خواہش کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. بچے کی خواہش ہے، بڑوں کی خواہش ہے، رشتہ داروں کی خواہش ہے، ان کے پسند ہے، ان کی پسند ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رشتہ داروں کی پسند کی اہمیت ہے اللہ کی پسند کے مقابلے میں. ہمارے لیے اصل امتحان تو وہی ہوتا ہے نا، جب موقع آ جائے تو اس وقت ہم دکھائیں کہ واقعتاً اللہ کی پسند کو پسند کرتے ہیں یا مخلوق کی پسند کو ہم پسند کرتے ہیں. ایسا کون سا آپ کو موقع چاہیے یا ایسا کون سا ہمیں موقع چاہیے کہ جس موقع میں ہم یہ دکھا سکیں کہ اللہ کی پسند کو ہم ترجیح دے رہے ہیں مخلوق کی پسند کے مقابلے میں. جب بھی موقع آتا ہے تو بھائی وہاں پر آدمی کوئی نہ کوئی سہارا لے لیتا ہے. کبھی اولاد کا سہارا لے رہا ہے، کبھی والدین کا سہارا لے رہا ہے، کبھی رشتہ داروں کا سہارا لے رہا ہے، کبھی اپنے جذبات کا سہارا لے رہا ہے، کبھی اپنے خواہشات کا سہارا لے رہا ہے. میری یہ خواہش ہے بس پوری کرنا ہے مجھے. اللہ کی خواہش کب پوری ہوگی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کب پورا ہوگا؟ پھر اس کے احکام کی تعمیل کب ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب وقت آئے گا، تقاضا آئے گا، تو اس تقاضے کے سامنے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہے. فلما اسلم، اللہ نے اسی کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے بس. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. ان کی سیرت میں پوری بات یہی ملتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا تو سب سے پہلے ان کے والد سے لڑائی ہو گئی، باپ کو چھوڑ دیا. والد سے لڑائی ہوئی تو گھر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا. حکم ہوا کہ وہاں کوئی ماننے والے نہیں ہیں تو اس لیے یہاں سے آپ چلے جائیے. عراق چلے گئے، شام چلے گئے. پھر وہاں سے حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ آ جاؤ تو مکہ مکرمہ چلے گئے. سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حکم کی وجہ سے. اور وہاں حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا، اور بیٹا بھی تقریباً کافی عمر میں اس بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، 90 سال کی عمر میں، 93 سال کی عمر میں پیدائش ہوئی. یہ پوری زندگی ہے جو سبق دے رہی ہے بھائی اللہ کا حکم ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے ترجیح والی چیز ہے. اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح حاصل نہیں ہے. سب سے بڑی چیز وہی ہے ہمارے لیے. تو حضرت ابراہیم کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا ہے اس امت میں، اور اتنا پسند فرمایا کہ اس کی کوئی چیز رائے گا نہیں ہے. یہی جانور قیامت میں سواری بھی بنے گا. اس کے ایک ایک اون کے بدلے میں، اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لکھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی ہے، کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں ملتا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ بالکل اشارت من الصوف حسنا، ایک ایک بال کے بدلے میں تم کو جو ہے نا اجر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وَإِنَّا لَذَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَغْلَافِهَا. یہ مینڈھا، یہ جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ آئے گا قیامت میں. اپنے ناخنوں کو بھی لے کر بھی آئے گا، اپنے کھروں کو لے کر بھی آئے گا، اپنے خون کو لے کر بھی آئے گا، اپنے سینگ کو بھی لے کر آئے گا، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. اسی لیے حکم یہاں پر یہی ہے کہ جب جانوروں کی قربانی کریں تو اعلیٰ اور معیاری جانور کی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے نذرانہ ہم پیش کر رہے ہیں. اور پھر اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کی مشابہت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا، اس کی مغفرت کا جو ہے نا اعلان فرما دیا کہ ذبح کرو تو خون کا قطرہ زمین پر ابھی گرے گا نہیں، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی. اور پھر یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبیرات کا نظام رکھا. پھر قربانی پہ، اللہ کے نام پر اپنے آپ کی قربانی دینا، اپنی اولاد کی قربانی دینا، اپنی جذبات خواہشات کی قربانی دینا، یہ انسان کے بس سے باہر ہے، یہ مشکل ہے انسان کے لیے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبیرات کا نظام رکھا ہے کہ تکبیرات کہتے رہو بس، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یاد رکھو اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر واللہ الحمد، اللہ بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں. زبان سے بار 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 یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا ہر نماز کے بعد، تاکہ ذہن میں مستحضر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کا حکم ہمارے سامنے سب سے بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب یہ ذہن بن گیا، جب یہ ہم نے اپنی زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، زبان سے ہم نے کہہ دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے جب ہر چیز تمہارے سامنے بڑی ہو گئی, اللہ کا حکم ہر چیز کے مقابلے, ہر چیز کے مقابلے میں تمہارے سامنے بڑا ہے, تمہاری ذہن سازی ہو گئی, تو ٹھیک ہے اب ہم امتحان لیتے ہیں تمہارا. امتحان یہ ہے کہ اب قربانی پیش کرو, دیکھتے ہیں ہم کہ کیا تم قربانی پیش کر سکتے, نہیں پیش کر سکتے. تکبیرات کے ذریعے اللہ نے یہی انسان کی ذہن سازی فرمائی. تکبیرات کا حکم یہ اس لیے دیا گیا اللہ کی بڑائی مستحضر ہو جائے, کیونکہ جب بڑائی مستحضر ہو گئی تو بقیہ ساری چیزیں انسان کے لیے پھر آسان ہو جاتی ہیں. پھر اللہ کے حکم کی بڑائی اور اہمیت اور عظمت اور وقعت اگر دل میں آ گئی تو پھر ساری چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جائیں گی, ہر حکم کی تعمیل آسان ہو جائے گی, پھر ہر چیز کی, ہر چیز کو ادا کرنا, ہر حکم کو پورا کرنا پھر آسان ہو جائے گا. پھر عید کے موقع پر یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے, قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کو, اس قصے میں جو پہلو ہمارے لیے عبرت کے ہیں, جو نصیحت کے ہیں, وہ ہمیں سیکھنے ہیں, وہ ہمیں لینے ہیں. ابھی واقعہ سن لیا, تھوڑی دیر کے لیے جو ہے آدمی واقعے کے پہلوؤں میں گم ہو گیا, دلچسپی تھوڑی سی اس کے ساتھ ہماری متعلق ہو گئی, اس کے بعد قصہ ختم. ایسی بات نہیں ہے, سبق یہ ہے ہمارے لیے, شریعت کا حکم ہے ہمارے لیے یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. وقت آئے گا تو جان کی قربانی بھی دینی ہے, وقت آئے گا تو مال کی قربانی دینی ہے, وقت آئے گا تو اپنی اولاد کی بھی قربانی اگر دینی پڑے تو دینی ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے فرمایا تھا, حضرت ابو بکر کے بیٹے کہنے لگے, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, غزوہ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے, سب سے پہلا جو غزوہ تھا اسلام کا, تو والد سے کہنے لگے اپنے کہ ابا جان بدر کے موقع پر آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے, میں چاہتا تو آپ کے اوپر تیر کے ذریعے وار کر دیتا تو آپ شہید ہو جاتے, آپ ہلاک ہو جاتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس موقع پر جواب دیا تھا اور فرمایا تھا, بیٹے اگر تم اس وقت میرے نشانے پر آتے تو میں تم کو چھوڑتا نہیں, کیونکہ اس وقت تم میرے مقابلے میں نہیں تھے, اس وقت تم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے, اس کے بعد تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب رسول کے مقابلے میں تم آ جائیں, جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں تم سامنے آ جائے, میرا بیٹا بھی ہوگا تو قربانی دے دوں گا میں, اس کو ہلاک کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ میرے سامنے اگر حیثیت ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے اور رسول اللہ کی ہے اور ان کے احکام کی ہے. صحابہ اکرام اپنے واقعات کے ذریعے, اپنی سیرت کے ذریعے یہ نمونہ ہمارے سامنے پیش کیے ہیں, جو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اسباق ہم کو ملتے ہیں, ان اسباق کا عملی نمونہ صحابہ اکرام بن کر دکھائے ہیں ہم کو. اور اس میں یہی چیز آپ کے سامنے بیان کرنا بھی مقصد ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے ہر چیز کی قربانی دینا ہمارے لیے, قربانی کے لیے ہم تیار ہو جائیں, اس کے حکم کے سامنے سر جھکائیں. ایک دن جانا اسی کے پاس ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اس کے علاوہ کہ ہر آدمی, کوئی آدمی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا, ہر آدمی کو مرنا ہے, ہر ایک کو موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, جب مرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. آج نہیں, اگر آج فکر نہیں ہے تو کل کے دن جب پوچھ گچھ ہوگی تب پتہ چلے گا, سوائے افسوس کے وہاں کوئی ہاتھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں جو اسباق ہیں, جو پیغامات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیغام ہم کو سمجھنے بھی اور اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیں. کچھ اعلانات ہیں, اعلانات سماعت فرمائیں, اس کے بعد جو ہے نماز کا طریقہ بیان کیا جائے گا, پھر نماز ادا کی جائے گی. جی, طریقۂ نماز ایک مرتبہ سماعت فرما لیں, انشاءاللہ اس کے بعد نماز ہوگی, پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا, خطبہ بھی سننے کا اہتمام کریں, خطبہ سنے بغیر نہ جائیں. نماز کا طریقہ یہی ہے کہ عید کی نماز میں زائد تکبیرات ہوتی ہیں, دو رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے شکرانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ امام کی اقتداء میں, امام کی متابعت میں دو رکعت عید کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. چھ تکبیرات اس کے اندر ہمارے نزدیک زائد ہیں, دیگر ائمہ کے نزدیک تکبیرات اور ہیں, احناف کے نزدیک چھ تکبیرات ہیں. پہلی رکعت میں تین تکبیرات ہیں, دوسری رکعت میں تین تکبیرات ہیں. پہلی رکعت میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جائے گی اللہ اکبر, پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, تعوذ تسویہ ہوگا. پھر اس کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے تین تکبیرات کہی جائیں گی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ باندھ لینا ہے, پہلے دو تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے, پھر اس کے بعد تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے, کیونکہ قرأت شروع ہو جائے گی. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, ضمِ سورت ہوگی, اس کے بعد جو ہے رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا, پھر دوسری رکعت ادا کی جائے گی. دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ ہوگی, پھر اس کے بعد ضمِ سورت یعنی دوسری سورت پڑھی جائے گی, اس کے بعد تین تکبیرات ہیں, تین تکبیرات زائد ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چوتھی تکبیر وہ رکوع والی تکبیر ہوگی, تو اس تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں, اس کے بعد حسب معمول نماز ادا کی جائے گی.